کے جنگ میں جانا بھی ہوا تو چند دنوں کے لیے اللہ نے ان کی مذمت فرمائی. اور پھر اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے, وہی ذات ہے جسے چاہے عزت دے دے, جسے چاہے رسوا کر دے, عزت کے نقشوں میں عزت دے, عزت کے نقشوں میں ذلیل کر دینا وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے, ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے یہ بھی اسی کی شان ہے. وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات ہے, اسی کی تو شان ہے کہ مردے سے زندہ کر دے, انڈا مردے سے اس کے اندر سے چوزہ پیدا کر دے, اور مرغی کے اندر سے مردہ چیز انڈا پیدا کر دے, رات کا دن کو نکالنا, دن سے رات کا نکالنا, یہ سب اس کے قدرت کے مظاہر ہیں. ایمان والوں کو تلقین فرمائی ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستیاں مت لگاؤ, اگر تمہیں بخشش چاہیے ہے اور اللہ کی محبت چاہیے ہے تو راستہ محمد رسول اللہ کی زندگی اور اطاعت ہے, اس کی بدولت اللہ معاف بھی فرما دیں گے اور اپنی محبت بھی عطا فرما دیں گے. آدم ہیں, نوح ہیں, ابراہیم ہیں, آل عمران ہیں, انہیں جو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا یہ اللہ کا انتخاب اور چناؤ ہے. پھر اللہ کے قدرت کے چند شہکار کا تذکرہ فرمایا, ایک ان میں آل عمران, حضرت عمران کی بیوی, ان کو جب یہ امید ہوئی کہ ان کے اولاد ہونے والی ہے تو انہوں نے اللہ کے سامنے فریاد کی, اے اللہ بیٹا دے دے, اے اللہ بیٹا دے دے, میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی بیت المقدس کے لیے. ہاں میرے عزیزو, ایک دور ایسا بھی تھا کہ مساجد, اللہ کے گھروں میں خدمت, یہ سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. اسی وجہ سے امت کے اندر امامت اس کے سپرد ہوتی تھی جو امت کا سب سے معزز آدمی ہوا کرتا تھا. سب سے جب مسلمانوں کے دنوں میں اللہ کے گھروں کی یہ عظمت تھی تو پھر اللہ نے دنیا میں ان کی عظمت کا ڈنکا بجایا ہوا تھا. اللہ کے گھر میں جو سب سے زیادہ معزز ہوا کرتا تھا, وہ سب سے آگے ہوا کرتا تھا, محمد الرسول اللہ اس امت کے سب سے بڑے ہیں, ہمیشہ آگے مسلم برادر آئے, ابو بکر, عمر, عثمان و علی اس امت کے سب سے بڑے ہیں, اللہ کے گھر میں ہمیشہ آگے نظر آئے. ارے میرے عزیزو, جب سے یہ چیز نہ رہی تو پھر نبی کی وہ بات بھی سچی ہوئی, جو سب سے بدترین ذلیل ہوگا وہ ان کے حکمران اور ان کے قومی امور کے ذمہ دار ہوں گے. جب مسجدوں کا نقشہ بدلا تو عدالت اور ایمانوں کے نقشے بھی بدل گئے. جب مسجدوں کے نقشے بدلے تو پھر ایمانوں اور عدالتوں کے نقشے بھی بدل گئے. سب سے کمینے اور سب سے گھٹیا مسلمانوں کے پاس, مسلمانوں کے قومی امور کی ذمہ داریاں ان کے سپرد ہوں گی. تو ایک بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی اللہ کے گھر کی خدمت. عمران کی بیوی کہنے لگی, اللہ بیٹا دے دے, تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی, بس تو وہ ہوگا, تیرا گھر ہوگا بیت المقدس کی خدمت کرے گا. اللہ کی شان, بیٹا نہیں ہوا, بیٹی ہوئی تو کچھ افسوس سا ہوا کہ بیٹی کیا وقف کروں گی. اللہ نے فرمایا, یہ بیٹی ایسی ہے جس پر ہزاروں بیٹے قربان کیے جا سکتے ہیں. یہ مریم ہے, اللہ نے اسے کرامتی انداز میں اس کی نشو نما کی, اور اس کی کفالت اس دور کے سب سے بڑے انسان حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سپرد ہو گئی. وہ دیکھ رہے, ان کی پرورش کر رہے, اور ان کی کرامتی انداز میں نشو نما دیکھ کر حیران ہو رہے کہ مریم ہے, پھل کوئی نہیں, موسم کوئی نہیں, پھل موجود ہے, موسم کوئی نہیں, پھل موجود ہے. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے, مریم یہ پھل کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمایا, اللہ بھیج رہا ہے, اللہ بھیج رہا ہے. تو جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ اس بچی کے پاس بے موسم پھل آ رہے ہیں تو دل مچلنے لگا. اولاد کوئی نہیں تھی, بڑھاپا طاری ہو چکا تھا, سر کی چاندنی چمک رہی تھی. کہنے لگے, اے اللہ تو اسے بے موسم پھل دے سکتا ہے, مجھے بھی بے موسم اولاد دے دے, مجھے بھی میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے اور میں بھی بڑھاپے کے 90-100 سال گزار چکا ہوں, اولاد دے دے. اللہ نے خوشخبری دی ہے, تیرا بیٹا ہوگا اور ایسا ہوگا جو انتہائی عفیف اور پاک دامن ہوگا, علم و دانش کے اعلیٰ مرتبہ اور سعادت حاصل کرے گا, حضرت یحییٰ. اللہ نے پھر بیٹا دیا. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک شہکار تھا. لیکن اس سے آگے بڑھ کر خود مریم کے بطن سے آنے والا بیٹا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تو معاملہ ہی اور ہے، یہاں تو مریم کا بیٹا جو ہوا، مریم کا شوہر کوئی نہیں، عیسیٰ کا ابا کوئی نہیں، مریم کا شوہر کوئی نہیں، عیسیٰ کا ابا کوئی نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش فرمائی۔ حضرت مریم گھبرا گئی، اللہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ہم چاہیں گے تو ہو جائے گا، اور ایسا ہوگا کہ وہ اسے نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجایا جائے گا، اور اللہ رب العزت اسے بنی اسرائیل کا رسول بنا کر بھیجے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات تھے اس کا تذکرہ فرمایا، مٹی کے کھلونے بناتے پرندوں کی شکل میں، وہ فضا کے اندر پرندے بن کے اڑ جایا کرتے تھے، مادر ذات اندھے ہوتے تھے ہاتھ پھیرتے بینائی واپس ہو جایا کرتے تھے، مردہ پڑ رہے ہوتے تھے ہاتھ مارتے زندہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ، اس زمانے میں طب کا بڑا عروج تھا، طب کا بڑا عروج تھا، لیکن طبیب کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مردوں کو تو زندہ نہیں کر سکتا، اور مادر دار اندھوں کو تو نہیں بینائی واپس دے سکتا، لیکن معجزہ وہ ہوتا ہے جو زمانے کے تمام صلاحیتوں سے آگے کی چیز ہو، دنیا اس جیسے کرنے سے عاجز ہو۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ دیا، اور اللہ نے اپنی کتاب انجیل اسے عطا فرمائی، بجائے اس کے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے، حسد کینہ بغض میں مبتلا ہوئے، تدبیر کرنے لگے آپ کو شہید کرنے کی، فرمایا یہ مکر و فریب کر رہے ہیں آپ کو مارنے کی، ہم بھی تدبیر کر رہے ہیں۔ اللہ نے بچانے کی تدبیر کی، انہوں نے مارنے کی تدبیر کی، اللہ کی تدبیر ان کی تدبیر پر غالب آئی، اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر زمین پہ آئیں گے، اور شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا دنیا میں یہودی کوئی نہیں رہے گا، صرف اسلام ہی اسلام ہو جائے گا۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر وہ نجران کا وفد جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل ماننے پر بھی نہ مان رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ مباہلہ کر لو، مباہلہ کہتے ہیں تم بھی اپنے بال بچوں کو، میں بھی اپنے گھر کے لوگوں کو میدان میں آ کر یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا اس پہ اپنی پکڑ فرما، اس پہ اپنی آفت نازل فرما۔ یہ مباہلہ کا چیلنج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ نجران کے اس وفد میں کچھ ان کے مذہبی لوگ تھے، انہوں نے راہ فرار اختیار کی، پتہ ہے مارے جائیں گے مر جائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے دعوت کا اسلوب بتایا، جب کسی کو دعوت کا پیغام دو، اللہ کی بات کرو، تو جو چیزیں تم میں باہمی مشترک ہیں پہلے اس کا تذکرہ فرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ وہ یہودی نہیں، وہ نصرانی نہیں، وہ مشرک نہیں، وہ تو سب سے یکسو ہو کر مواحد اعظم ہیں، وہ تو مسلمان ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی کمزوریوں اور جرائم کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اتنے بد فطرت ہیں، اگر تم ان کا کہنا مانتے چلے جاؤ گے تو تم بھی وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے، بجائے اس کے کہ وہ حق پہ آئیں وہ تمہیں بھی گمراہ کرنے کے درپے ہیں، اور ایسے مفاد پرست ہیں کہ حق کو مفاد کی خاطر چھپا لیا کرتے ہیں، مسلمانوں کا مال کھانا وہ جائز سمجھتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اللہ کے کلام میں تبدیلی پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا نبی دنیا میں جو آتا ہے لوگوں کو اپنا پرستار نہیں بناتا، بلکہ لوگوں کو اللہ کی بندگی پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ کا نبی دنیا میں آ کر لوگوں کو اپنا پرستار نہیں بناتا، بلکہ لوگوں کو اللہ کی بندگی پر آمادہ کرتا ہے۔ پھر جو دین اور جو دستور زندگی اللہ کو پسند ہے وہ صرف اسلام ہے، اسلام کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کو پسند نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا جو اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور زندگی اختیار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب وہ جہنم میں جائے گا تو ساری دنیا سونے سے بھری بھی دے کر جہنم سے نجات چاہے گا پھر بھی نجات کوئی نہیں ہونی۔ پھر فرمایا نیکی کے اعلیٰ درجے پر وہ شخص پہنچتا ہے جو اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے اعلیٰ درجے پر وہی پہنچتا ہے جو اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی عجیب تھے، جب یہ آیت اتری کوئی آیا کہ رسول اللہ میرا یہ گھوڑا مجھے بڑا ہی پسند ہے، کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے یہ باندی بڑی ہی پسند ہے، کہا یا رسول اللہ یہ باغ مسجد نبوی سے باہر دیکھے نا کتنا گھنا باغ ہے کھجوروں کا، پرندہ اندر آ جائے اس کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا، اتنا گھنا باغ ہے مجھے بڑا ہی پسند ہے، لیکن اے اللہ کے رسول میں اسے اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، تو اعلیٰ نیکی اللہ کی محبوب چیز، اللہ کے اپنے محبوب چیز کو قربان کرنا ہے۔ پھر بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، دنیا میں اللہ روئے زمین پر اللہ کا پہلا گھر، پوری روئے زمین پر سب سے عزت اور احترام بھری عمارت بیت اللہ کی عمارت ہے، جس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان میں مقام ابراہیم بھی ہے، وہ پتھر ہے جو خود بخود جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی اوپر ہو جایا کرتا تھا، اور جب تعمیر نیچے کی ضرورت ہوتی خود بخود نیچے ہو جایا کرتا تھا، اس کے اندر اسپرنگ لگی ہوئی تھی، خود بخود اوپر ہو جایا کرتا تھا خود بخود نیچے ہو جایا کرتا تھا۔ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جو ایک، جسے کہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس کا انتظام فرما رکھا تھا، اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا اگر وسائل ہوں بیت اللہ جا سکتے ہو اور تمہارے لیے آسانی ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا تم پہ فرض ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ تمہاری ساری طاقت کی بنیاد دو اصول ہیں، ایک آپس کا اتفاق اور ایک تقویٰ، ایک تقویٰ اور ایک آپس کا اتفاق، یہ ہماری تمہاری قوت کا سامان ہے، اگر تقویٰ کوئی نہیں اور اتفاق کوئی نہیں پھر تمہاری طاقت بھی کوئی نہیں، اور تمہارا یہ اتفاق نہیں آ سکتا جب تک کہ اسلام کی زندگی میں بہار نہ ہو، یہ وطنیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، معاشی بنیادوں پر یہ اتفاق نہیں ہوا کرتا، اتفاق صرف ایمان اسلام کی بہار کی صورت میں، صرف یہ اتفاق کے پھول اس پہ کھلا کرتے ہیں۔ ایک گھر ہی دیکھ لو، اگر وہاں ایمان کی بہار کوئی نہیں، کوئی کسی کا نہیں ہے، اور میرے عزیزو جب ایمان کی بہار آئی تو سلیمان فارس سے، بلال حبشہ سے، صہیب روم سے، کوئی مشرقی کوئی مغربی، کالا کوئی گورا، کوئی عربی کوئی اجمی، لیکن مدینہ کے گنیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اور کہاں جہاں اسلام کی بہار نہ رہے وہاں اسلامی زندگی مرجھا جائے تو بیٹا باپ کا کوئی نہیں، اور 40 سال میاں بیوی اکٹھے رہے ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے تیار کوئی نہیں، تو ایمان اسلام کی بنیاد پر اتفاق ہو سکتا ہے، اور کوئی چیز مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا اس بات کی بڑی ضرورت ہے تم میں ایک ایسی جماعت بھی ہو جس کا کام ہی یہی ہو، برائیوں سے روکے اچھائیوں کی طرف بلائے۔ حضرات علماء نے مفسرین لکھا یہ اہل علم کی جماعت ہے جو اپنی ساری جوانی اور ساری زندگی روکھا سوکھا کھا کر اللہ کی دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، ایک مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، کچھ دن کے لیے، یہ بھی آسان ہے، لیکن جب آدمی دین کے مدرسے میں پڑھتا ہے اسے پتا ہے میری معیاری زندگی کوئی نہیں بلند ہونا، ساری زندگی بہت سادہ زندگی گزار کر اللہ کے دین کے لیے وقف ہونا ہے۔ یہ اللہ نے انبیاء کے بعد اہل علم سے، اہل علماء اکرام سے اللہ نے یہ دین کا کام لیا ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی محض اللہ کے دین کی خدمت ہوتی ہے۔ فرمایا ایسی جماعت کی ضرورت ہے اور فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں۔ پھر کل قیامت کا منظرنامہ ذکر فرمایا کہ کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، کچھ کے چہروں پہ ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی جو بد اعمالی کا نتیجہ ہوگا۔ پھر اللہ نے اس امت کو بھی خصوصیت فضیلت بخشی ہے، امت مسلمہ کو فضیلت بخشی ہے کہ یہ صرف ایمان نہیں بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا کام سمجھتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اہل یہود کا تذکرہ فرمایا کہ ذلت ان کی مقدر بن چکی ہے، ہاں کچھ اہل کتاب عدل و انصاف کی زندگی بھی گزارتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، راتوں کو اللہ کے سامنے قیام بھی کرتے ہیں، اللہ ان کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کبھی بھی اللہ کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اور تم انہیں رازدار کیسے بناتے ہو؟ کبھی ان کے بغض ان کی زبانوں پہ آ جا کرتا ہے، اور تمہارے بارے میں جو کینہ اور بغض رکھتے ہیں وہ دل میں اس سے بڑھ کر ہے جو زبانوں پہ آتا ہے۔ تمہیں اچھائی مل جائے انہیں تکلیف ہوتی ہے، تم مصیبت میں آ جاؤ انہیں خوشی ہوتی ہے، یہ تمہارے دوستی کے لائق نہیں ہے۔ لیکن صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا، صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ کے دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن تم اپنا کام کرتے رہنا، کیونکہ اللہ کی مدد بدر میں نہیں دیکھی، تھوڑی سی تعداد تھی، دشمن اتنا بڑا تھا، اللہ نے انہیں کیسے شکست نصیب، کیسی شکست دی ہے۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، پہلے 3,000 بھیجے، پھر 5,000 بھیجے، فرمایا ان فرشتوں سے بھی کچھ نہیں ہونا تھا، یہ تو صرف تمہارے اطمینان کے لیے ہے، تمہارے دل جمے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کی مدد اور نصرت تو ان فرشتوں کے بھی محتاج کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا سود نہ کھانا، اللہ سے ڈرنا، سود نہ کھانا، اللہ سے ڈرنا، اور پھر فرمایا جنت کے مستحق متقی لوگ ہیں، جنت کے مستحق متقی لوگ ہیں۔ کون ہے متقی؟ جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان کر کے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، کبھی ان سے کوئی کوتاہی سرزد بھی ہو جائے فوراً اللہ کے سامنے معافی مانگ کر اپنے اللہ کو منا لیتے ہیں، وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، یہ متقی، یہ جنت کے مستحق ہیں۔ پھر دنیا میں اللہ کا نظام چل رہا، ہمیشہ مجرموں کی گرفت ہوتی چلی جا رہی ہے، قرآن ہدایت کا سامان ہے اور نصیحت کی چیز ہے، فرمایا ایمان والو تمہارے لیے ایک پیغام ہے، ہمت نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا، غم نہ کھانا، ہمیشہ تم ہی سر بلند رہو گے، بشرطیہ کہ کامل ایمان کے تقاضے تو پورے کرو، کامل ایمان کے تقاضے تو پورا کرو، تم ہی سر بلند رہو گے۔ پھر احد کا واقعہ تفصیل سے ذکر فرمایا، کہاں کامیابی ہوتے ہوتے شکست میں تبدیل ہو گئے، جہاں 70 بڑے بڑے مسلمان شہید ہوئے، کہاں بدر احد کا واقعہ میدان سجا تو حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ، حضرت علی کے کارنامے ہر طرف نظر آ رہے تھے، اور یہ شیروں کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر پا رہا تھا، تھوڑی سی نبی کی اطاعت میں کمی کے آئی، عبداللہ ابن جبیر چہار پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے 50 تیر رکھنے والوں کے ساتھ، 50 ساتھیوں کے ساتھ، جب انہوں نے دیکھا کامیابی سامنے آ گئی، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، تو وہاں سے بھی دشمن نے حملہ کر دیا، کامیابی شکست بدل گئی۔ لیکن اللہ نے ایمان والوں کو تسلی دی، فرمایا یہ ہار جیت تو اس عمل کا حصہ ہے، یہ ہار جیت تو اس عمل کا حصہ ہے، اسی سے تو تمہارے ایمان کا بھی امتحان ہو گیا ہے، اور اسی سے تم میں سے کتنوں کو شہادت کا بلند مرتبہ بھی تو مل گیا ہے، جنت اتنی سستی بھی تو کوئی نہیں، یوں ہی مل جانی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر آئی، آپ بھی شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر، میرے نبی کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے، سب سے زیادہ ہم شکل تھے، احد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، وہ شہید ہوئے، آواز نکل آئی کہ محمد رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں، جب یہ آواز آئی تو قدم اکھڑنے لگے، اللہ کی طرف سے آیت آ گئی وما محمد الا رسول، جس سے مسلمانوں کی تربیت ہونے لگی، کیا نبی دنیا سے چلے جائیں گے تم دین چھوڑ بیٹھو گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا، ان پر جب بھی کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھتے ہیں، مسلمانوں کی شان یہی ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر احد کا وہ منظر نامہ ذکر فرمایا، جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی، پیچھے ہٹنے لگے، تو منافقین کی زبانیں کھل گئیں، مسلمانوں پر طنز تنقید کرنے لگے کہ یہ کیا، اتنی بڑی طاقت کے سامنے مسلمانوں کے پاس وسائل ہی کیا تھے، میدان میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، ہماری بات نہ مانتے تو آج اتنا بڑا نقصان نہ اٹھاتے. اللہ نے ان کی مذمت فرمائی، فرمایا موت میدانوں میں نہیں ہے، اگر یہ موت تمہارے قلعوں میں آ جائے پھر اس موت کو کون ٹال سکتا ہے، موت کی گھڑی لکھی جا چکی ہے، وہ کہیں بھی آ سکتی ہے. پھر اللہ نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی دلجوئی کے لیے اللہ کے نبی سے فرمایا، آپ ان کو مشورے میں شریک رکھیں، ان سے جو غلطی ہو گئی انہیں معاف کر دیں، اس لیے کہ ہم نے جو معاف کر دیا ہے، آپ ان کو مشورے میں شریک رکھیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر میدان جب وہ کفار میدان سے نکل گئے اور پوری کامیابی انہیں نہ ملی تو دور جا کر روحہ کے مقام پر ابو سفیان کا خیال آیا، آج اچھا موقع تھا، مسلمانوں کو مکمل طور پہ شکست دی جا سکتی تھی، ان کا نام و نشان ہی مٹایا جا سکتا تھا، واپس آنے کا ارادہ کیا اور کچھ شیطانی کرندے مسلمانوں کو کافروں کی طاقت سے اسلحے سے ڈرانے لگے. اللہ نے فرمایا یہ شیطانی کرندے ہیں جو مسلمانوں کو کافروں کی طاقت سے ڈراتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے کہا جو احد میں زخمی ہوئے وہی نکل کھڑے ہو، دشمن سے مقابلہ کرنا ہے. اب روحہ کے مقام پر گئے، دشمن پر روب طاری ہو گیا، حمراء الاسد پہنچے اور اللہ رب العزت نے بغیر جنگ کیے وہاں تجارت کے سامان سے مسلمانوں کو بہت نفع دیا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا جو اللہ کے راستے میں کام آ جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ شہید ہے، اسے وہ زندگی ہے جس پر تو ہزاروں زندگیاں قابل قربان کی جا سکتی ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے انعامات سے بہت خوش ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا کافروں کو کچھ ڈھیل مل جائے تو یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان کی پکڑ سخت ہوگی اور اللہ انہیں بھی خوب جانتا ہے، جو دین کے خاطر کچھ وسائل کا تقاضا کرے تو وہ طنز کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام، یہ اللہ کے نام پہ مانگنے والے کیا اللہ فقیر ہو گیا ہے. اللہ نے ان کی مذمت فرمائی ہے ان یہودیوں کی. پھر اللہ نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ تمہیں مشرکوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے کچھ ایذا باتیں سننی پڑیں گی، لیکن اگر تم صبر سے کام لوگے، تقوی سے کام لوگے تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اسی کا تذکرہ فرمایا. فرمایا دانش مند لوگ زمین و آسمان کے اس نظام سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے مقبول بندوں کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا مرد عورت اگرچہ تخلیق کے لحاظ سے اور دائرہ کار کے لحاظ سے فرق ضرور ہے، لیکن نیکی اور مرتبے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، دونوں اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، دونوں اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں. جو بھی ہجرت اور جہاد کرتا ہے اللہ اس کی نیکیاں ضائع نہیں کرتا. کافروں کی دنیا کی چمک دمک اور ترقی، فرمایا مسلمانوں دھوکے میں نہ رہنا، یہ بہت وقتی ہے، بہت عارضی ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن جو تقوی اور ایمان کی زندگی اختیار کرتے ہیں اللہ نے ان کی مہمانی تیاری کر رکھی ہے، جنت ان جنت کے بالا خانے ان کے منتظر ہیں. پھر اللہ نے کامیابی کے چار اصول بتائے، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کامیاب ہونا چاہتے ہو، چار اصول بتائے، دین پہ استقامت کا مظاہرہ کرو اور دشمن کے مقابلے میں شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرو، ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں تیار رہو اور تقوی اختیار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.